اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو. یعنی کیوں مبین ہے یہ؟ کیوں حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی؟ کیونکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، اور باقی سب باتیں انسانوں کی باتیں ہیں. اور کس کو نازل کیا؟ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الکتاب کی طرف. کس شکل میں نازل کیا؟ قرآن عربیہ، قرآن عربی. پیچھے میں آپ کو قرآن کا معنی بتا چکی ہوں، کسی کو یاد ہے؟ قرآن کا روٹ کیا ہے؟ قاف را حمزہ، قرآن. قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا. تو قرآن کو پھر قرآن کیسے کہا گیا؟ اس نے کیا جمع کیا ہوا؟ کیا جمع ہے اس میں؟ اب دیکھیے، پیچھے آپ قروء کا لفظ پڑھ چکے ہیں. قرآن کی جمع ہوتی ہے قروء. قروء کا لفظ کس کے لیے آیا تھا؟ حیض کے لیے، اور طہر کے لیے بھی، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. تو یعنی ایک لفظ نے دو کیفیات کو جمع کر رکھا ہے اپنے اندر. یہ ہے اس کی اوریجن. تو قرآن جو ہے جمع کی ہوئی چیز، یعنی جس میں کچھ جمع کیا ہوا ہو. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ حروف مقطعات سے یہ اس کا آغاز ہوا، الف لام را. تو حروف اس میں کیا ہیں؟ اس میں حروف جمع ہے. حروف سے الفاظ بنے، الفاظ سے جملے بنے، یعنی آیات بنی، اور آیات سے صورتیں، اور صورتوں سے پھر یہ ایک پوری کتاب بنی، اور پھر یہ بامانے طریقے سے حروف جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. یہ تو ہے اس کا لفظی معنی. اسی سے لفظ نکلا ہے قراءت. قراءت، قراءت کس کو کہتے ہیں؟ ریڈنگ کو، پڑھنے کو. تو جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ مثلا الف نون الف الف نون زال لام نون ہے انا انزلنا ہو، ایسے پڑھتے ہیں؟ ایسے نہیں پڑھتے نا. کیسے پڑھتے ہیں؟ جمع کر کے پڑھتے ہیں نا، جوڑ کے پڑھتے ہیں. اسی سے کہتے ہیں جوڑ نکالنا، یعنی جوڑ الگ الگ کرنا اس کے. جیسے انسان مختلف ہڈیوں کا مجموعہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری ہڈیوں کو اعصاب سے جوڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا، جمع کر دیا گیا ہے، تو وہ ایک انسان بن گیا. آپ ایک ہاتھ کو کاٹ کے الگ کر دیں تو اسے انسان نہیں کہیں گے. تو پھر قرآن کا لفظ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قراءت سے ہے، اور قراءت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. اور پھر یہ جو قرآن جمع کرنا تھا نا، تو پہلی اس کی صورت کیا ہے؟ جیسے حروف اور الفاظ اور آیات کو اس نے جمع کیا ہوا ہے اپنے، یعنی ابتدا میں. پھر اس کے بعد اس نے پچھلی تمام کتابوں میں جو مضامین آئے ہیں ان کو بھی جمع کر رکھا ہے اپنے اندر. پھر اسی طرح دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی کہیں نہ کہیں جا کر اصل قرآن میں ہے، تو ان کو بھی ایک طرح سے جمع کیا ہوا ہے. اسی طرح انسان کی ہدایت کے لیے جو بھی چیز انسان کو ضرورت تھی، ان تمام چیزوں کو اس کتاب نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. پھر اسی طرح اگر اس کو قراءت سے لیں تو قراءت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور اس سے ہے قرآن مصدر. اور مصدر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثلا اردو میں ترجمہ کریں، پڑھنا، لکھنا، کھانا، سونا، رونا، ہنسنا، یہ کیا ہے؟ مصدر. مصدر تو قرآن کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ پڑھنا. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے واٹ از دا میننگ آف قرآن، تو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ ہے دماغ میں؟ کچھ بھی نہیں، کہیں گے قرآن قرآن. یعنی ہم کتنا آنکھیں بند کر کے لفظ لیے چلے جاتے ہیں نا، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مطلب کیا ہے اس کا. تو قرآن کا معنی اگر ہم مصدری کریں تو معنی ہوگا پڑھنا. اچھا، کسی کتاب کو کہا جائے پڑھنا، یہ ایسا ہی ہے کہ کسی انسان کو کہا جائے سونا، کھانا، رونا. کوئی کسی پوچھے یہ کون ہے تو کہے رونا. کسی کے بارے میں پوچھا جی یہ کون ہے تو کہا جائے سونا. کب کہا جاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں نا، کب کہتے ہیں کسی کو ایسے؟ جب وہ بہت زیادہ سوئے تو اسے کہتے ہیں بس اس کا نام ہی سونا رکھ دو. اس کا نام رونا رکھ دو، اس کا نام کھانا رکھ دو. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ جب وہ مصدر اس کا ایک سمبل یا نشان یا علامت بن جاتی ہے نا، کہ اس میں بہت زیادتی آ جاتی ہے، کثرت کا معنی. تو اسی لیے قرآن کا لفظی معنی پڑھنا. اور قرآن کو پڑھنا کیوں کہا گیا؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. یہ ہے ہی پڑھنے کے لیے، یہ ہے ہی پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کو جتنا بھی پڑھ لو آپ تھکو گے نہیں، اور اس کو مرتے دم تک پڑھتے ہی رہنا ہے. تو قرآن جو ہے، قرآن فعلان کے وزن پر مصدر، اور مصدر کو بطور اسم یعنی نام استعمال کیا گیا. کس لیے؟ اس کی کمال خوبی کے لیے. تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو قرآن. کیسا قرآن؟ عربیًا. عربیًا کا لفظ جو ہے عین رے بے سے ہے، اور یہ عربی کہنا عرب کی طرف منسوب کرنا ہے، اور عرب کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو. اولاد اسماعیل کے لیے عرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی معنی ہوتا ہے اس کا کسی بات کو واضح کرنا، یعنی کسی چیز کو واضح کرنا. تو قرآن عربیًا، ویسے تو ترجمہ ہم کریں گے قرآن عربی، لیکن عربی کیوں اسے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عرب جو ہیں وہ اپنے سوا باقی سب کو کیا کہتے ہیں؟ عجم. اور عجم کون ہوتے ہیں؟ عجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گنگا. یعنی عرب جو ہیں جس طرح اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے دل کی بات کو واضح کرتے ہیں، اس طرح دنیا کی کوئی اور قوم نہیں کر سکتی. تو یعنی بالکل واضح کتاب ہے یہ، جو اپنا مفہوم کھول کھول کے بیان کر رہی ہے. اللہ نے اس کو عربی میں اتارا، اسی لیے اردو ٹرانسلیشن کو آپ قرآن نہیں کہیں گے، انگلش ٹرانسلیشن کو آپ قرآن نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے. قرآنن عربیًا، وہ ترجمہ قرآن کہیں گے، ٹرانسلیشن کہیں گے. اس کے بارے میں وہ مشہور قصہ آپ نے ڈاکٹر موریس بکائی کا سنا ہوگا. کون ہے ڈاکٹر موریس بکائی؟ فرینچ سرجن جنہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے، قرآن بائبل اینڈ سائنس. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سرجن تھے، اور بہت مشہور سرجن تھے، بڑے بڑے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے. تو مختلف مسلم ممالک سے بھی لوگ، عرب ممالک سے ان کے پاس آتے اور اپنا علاج کراتے، اور پھر یہ ان سے مختلف سوال کرتے. جب مریض صحت یاب ہو جاتا تو یہ کہتے ہیں، یعنی موریس بکائی خود، تو میں اس سے پوچھتا کہ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اللہ کی کتاب ہے یا محمد کا کلام ہے جسے انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ مریض جواب دیتا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول سچے ہیں. تو میں ان سے کہتا کہ میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں اور محمد نعوذ باللہ جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد مریض خاموش ہو جاتا. اب ظاہر ہے کہ ایک مریض مسکین، اب ڈاکٹر اس سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تم جو پڑھتے ہو وہ بالکل غلط ہے، اور تو وہ اس کے علم کے آگے اور اس کے مقام اور رتبے کے آگے کیا بولے؟ وہ چپ ہو جاتا. وہ کہتے ہیں کہ موریس بکائی خود کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک اسی وتیرے پہ رہا، ہر مسلمان کو یہ کہتا، اور وہ آگے سے جواب نہ دیتا. تو اتفاق سے سعودی حکمران شاہ فیصل جو تھے وہ ان کے پاس علاج کے لیے آئے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ آپریشن کے بعد صحت یاب ہوئے تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. ان کہا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں قرآن پڑھا ہے تم نے؟ اس سے پہلے کہ تم کہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، تو مجھے پہلے بتاؤ کہ جس کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو اور جسے غلط کہہ رہے ہو اس کو پڑھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ کہتا ترجمہ پڑھا. کہتے پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، اور جب تک تم کسی چیز کو پڑھو نہیں تو اس کو تم جھٹلا نہیں سکتے، جھوٹا نہیں کہہ سکتے. کہتے کہ ان کی یہ بات میرے دل کو لگ گئی کہ ہاں واقعی میں نے اصل کتاب تو نہیں پڑھی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک ٹیوٹر ہائر کیا، پیرس یونیورسٹی کے عربک ڈپارٹمنٹ میں گیا، اور ایک معقول مشاہرے پر یعنی کہ پیمنٹ کے اوپر میں نے ایک گھنٹہ روزانہ عربی زبان سیکھنا شروع کی، حتیٰ کہ میں نے اتوار کی بھی چھٹی نہیں کی۔ ہم تو چار چھٹیاں کر لیں پھر پانچوں دن آنا مشکل ہے۔ کہتے کہ حتیٰ کہ میں نے اتوار کی بھی چھٹی نہیں کی، اور اس طرح دو سال میں نے 730 سبق لیے، ہر روز ایک گھنٹہ۔ اور یہ ایک بزی سرجن ہے جس کی اپنی زبان فرینچ ہے، اور وہ یہ سیکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے قرآن کو اس کی اصل زبان میں پڑھا، یعنی اس کی ڈیپتھ میں گیا، پھر مجھے پتا چلا کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان قرآن کو اور قرآن کی زبان کو جانتا نہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کیا چیز ہے، اور نہ ہی وہ اس کی قدر پہچانتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اور ہم نے بچپن سے اپنی اماں ابا کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر پڑھ نہیں بھی رہے تو وہ انہوں نے بڑے احترام سے محبت سے اس کو رکھا، اور ہم نے بھی ان سے صرف احترام سیکھ لیا، ایمان لانا نہیں سیکھا، اور نہ اس کو پڑھنا اور نہ اس کو جاننا سیکھا۔ حالانکہ قرآن تو خود کہتا ہے، بول بول کے اپنا لفظ بول کے کہتا پڑھنا پڑھنا پڑھنا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں تو ہم پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتے اس کو۔ تو بہرحال پھر مسلمان ہوا، اور اس کے بعد یہ کہ اس نے کتاب لکھی قرآن، بائبل اور سائنس کے نام سے، اور اس نے بہت کچھ ثابت کیا قرآن کی حقیقت اور سچائی کو۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ کہ بہت سی کانفرنسز میں اور بہت جگہوں پر انہوں نے قرآن کی حقانیت میں اور قرآن کے بارے میں بہت سے لیکچرز وغیرہ بھی دیے، بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ تو قرآن جو ہے عربی میں نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب اپیرنٹلی ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں تو عربی آتی نہیں اس لیے ہم تو سمجھ نہیں سکتے، نہیں، اگر نہیں آتی تو سیکھ لو، جان لو، جو نہیں پتا اسے پتا کر لو، لیکن جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ عربی کو جانے، یعنی صرف کسی بھی ٹرانسلیشن کو اٹھا کے نہیں پڑھ لے۔ اب اس میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے پوری عربی زبان پڑھے پھر اس کے بعد قرآن پڑھے، اور ایک یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ دونوں کام کرے۔ ساتھ ساتھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف لفظ کی ٹرانسلیشن نہ پڑھے بلکہ اس کے ساتھ اس کے روٹ کو بھی جانے، اور عربی زبان میں اس کے استعمال کو بھی جانے، اس کی ڈیپتھ میں بھی جائے۔ اس وقت جس طریقے سے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ صرف ترجمہ نہیں پڑھ رہے، یہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ عربی زبان کے جو استعمال ہیں ان کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ خود گھر میں بیٹھ کے کسی بھی ٹرانسلیشن کو اٹھا کر پڑھنا شروع کریں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ گھبرانے لگتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس میں ربط نہیں نظر آتا، لیکن ابھی تک آپ نے جو پڑھا ہے اس میں کیا ربط نہیں ہے اور کیا وہ سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ سب سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آپ اس کے الفاظ کی تہ میں جا کے اس کو پڑھیں۔ اب جیسے لفظ قرآن ہی ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو لفظ مصدر نہیں پتا اور اس کو تھوڑا سا بھی آپ نہیں ہے زبان کے حوالے سے جانتے، تو نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ کیا رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن کو کسی زبان میں تو اترنا تھا، تو دنیا کی کوئی دوسری زبان اس معنی کو اپنے اندر اٹھا ہی نہیں سکتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالی نے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اور جس فرسٹ جنریشن پر یہ نازل ہوا، چونکہ ان کی زبان بھی عربی تھی اور اللہ نے ان کو چنا اس لیے کہ ان کو یہ کتاب دے، تو اس لیے ہم نے نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، عقل سے کام لو۔ عقل کا لفظی معنی ہوتا باندھنا، عقل، عقل و توکل والی حدیث جو نا، تو باندھو، رسی باندھو، تو تم اس کو باندھ سکو، یعنی اس کے معنی پھر تمہارے دل میں بیٹھ جائیں، باندھ جائیں، وہ تمہارا اپنا ہو جائے۔ کسی بھی چیز کو جیسے رسی باندھتا ہے انسان، تو کس لیے باندھتا ہے؟ یعنی کہ اس کو پھر اس نے گراسپ کر لیا، اس کو اون کر لیا، اس کو اپنا کر لیا، جانے نہیں دے رہا اس کو۔ تو جو بات سمجھ نہیں آتی وہ جلدی بھول جاتی، یہ جو آپ رٹ کے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر بھول جاتے، لیکن جو چیز آپ سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کی باریکی جانتے ہیں اور اس کے مانوی خوبیوں کو جانتے ہیں، تو پھر آپ اس کو بھولتے نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ نزل احسن الحدیث، بہترین کتاب اتاری ہے، بہترین کلام اتارا ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص، نحن ہم، اور ہم سے مراد جمع ہے یہاں یا تعظیم کے لیے؟ تعظیم کے لیے. نحن کا ترجمہ ہم ہے، جمع کا ہے، لیکن جب تک آپ اس کی مراد نہیں سمجھتے اور پھر عربی زبان نہیں سمجھتے کہ ہم اس میں صرف جمع کے لیے آتا ہے یا کسی اور کام کے لیے بھی، تو قرآن کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے. ہم نقص علیک، بیان کرتے ہیں آپ پر. نقص کا لفظ ہے قاف صاد صاد سے ہے، قص یقص قصہ اسی سے لفظی معنی ہوتا ہے، کسی کے پیچھے پیچھے جانا. چونکہ ہم کہانی سنتے وقت بھی جو سنا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوئی پھر؟ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہم بیان کرتے ہیں. اور ڈیپتھ کیا ہے؟ قاف صاد صاد سے مراد کیا ہے؟ کسی کا پیچھا کرنا، فالو کرنا، اس کے آثار قدم پہ جانا. تو قصے اور پیچھے جانے میں آپس میں کیا لنک ہے؟ کہ جب انسان کوئی قصہ یا کہانی سنتا ہے تو وہ بھی سنانے والے کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ اس کو فالو نہ کرے، مثلا کوئی قصہ سنا رہا ہے آپ کو اور آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی اور سے بات کرنا شروع کر دیں اور پھر دوبارہ سننا شروع کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں اگر لنک ٹوٹ جائے تو لاسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی تھی. یا اگر کہیں کوئی قصہ بیان ہو رہا اور آپ آدھے میں آئے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. قصہ جب سمجھ میں آتا ہے جب آپ پوری طرح اس کو فالو کرتے ہیں، اینڈ تک پہنچتے ہیں، کلائمیکس تک جاتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، دنیا میں جتنے بھی قصے ہیں، جتنے بھی کہانیاں ہیں، ان سب میں یہ کہانی جو بیان کی جا رہی ہے یہ بہترین کہانی ہے، خوبصورت ترین کہانی. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے کہ اچھی کہانی کی خصوصیات لکھیے. کوئی کہانی اچھی کہانی کب بنتی ہے؟ یعنی ایک اچھی کہانی کس کو کہیں؟ قرآن مجید کے واقعات اور کہانیوں میں، یعنی یہ اچھا قصہ ہے اس اعتبار سے بھی کہ جتنے قصے قرآن مجید میں بیان ہوئے ان سب میں بھی سب سے زیادہ خوبصورت، اور اس اعتبار سے کہ یہ یہاں پر مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے، باقی واقعات جو ہیں وہ جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں، جو انداز ہے، پھر جو اسلوب ہے، جو اس میں سبق ہیں، جو عبرتیں ہیں، ان سب کے اعتبار سے یہ ایک بہترین کہانی ہے. اور پھر اسے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی احسن القصص کا نام دے رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فقصص القصص، آپ قصے بیان کیجئے. قصہ کہانی جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ پسند رہی ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. انسان قصے اور کہانی سے زیادہ سیکھتا ہے. لیکن بہت سے قصے، بلکہ عموماً قصے کہانیاں جھوٹ پر مبنی ہوتے، غیر حقیقی ہوتے، اور جس کہانی جتنی امیجنری اور سپرفیشل قسم کی باتیں ہوں وہ اتنی ہی زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، جتنا زیادہ جھوٹ ہو. لیکن یہ واقعہ 100% سچائی پر مبنی، اس کے باوجود اپنے اندر بہت زبردست اٹریکشن رکھتا ہے. تو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. کیوں ہم یہ احسن القصص آپ کو سنا رہے ہیں؟ اس وجہ سے، بما، بوجہ اس کے، جو اوحینا، وحی کی ہم نے، الیک، آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن میں، یعنی یہ قرآن جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی عطا کیا ہے، تو اس وحی الہی پر مبنی یہ قصہ ہے، اس لیے یہ احسن القصص ہے. یعنی اس قصے کو باقی دنیا کے قصوں پر کس وجہ سے فضیلت ہے کہ یہ قصہ کس پر مبنی ہے؟ وحی الہی پر مبنی ہے، من گھڑت نہیں. اسے پیچھے آپ پڑھ چکے، ما کان ھذا القرآن ان یفترا وان کنت، اور بے شک تم تھے. بے شک کیوں ترجمہ کر رہے ہیں ان کا؟ آگے لام تاکید آ رہا ہے، اس لیے. من قبلہ، اس سے پہلے، یعنی اس کہانی یا اس قصے کے نازل ہونے سے پہلے آپ یقینی طور پر تھے. لمن الغافلین، البتہ غافلین میں سے، غافلین غافل کی جمع، اور غافل کا معنی ہے یہاں لا علم، یعنی جب تک اللہ تعالی نے آپ کو یہ قصہ نہیں بتایا آپ اس قصے کے بارے میں لا علم تھے. کیا وجہ، کیوں لا علم تھے؟ کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے قرآن میں یہ نازل ہی نہیں ہوا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا. دوسرے یہ کہ اہل عرب واقف نہیں تھے. تیسرے یہ کہ بائبل تورات وغیرہ عربوں کے پاس نہیں تھی، اور پھر بائبل وغیرہ میں بھی اتنی تفصیل کے ساتھ یہ قصہ اس انداز سے بیان نہیں ہوا. تو گویا یہ واقعہ تاریخ انسانی کا ایک گمشدہ واقعہ تھا. بہت زبردست قصہ، بہت زبردست خبر، لیکن ماضی کے اوراق میں گم. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کفار مکہ نے بعض یہود سے یہ کہا کہ تم ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو تمہاری کتابوں میں لکھی بھی ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ جانتے ہو، تو کوئی ایسا سوال ہمیں بتاؤ جو ہم آپ سے کریں اور آپ اس کا جواب نہ دے سکیں، تو پھر ہم آپ سے کہیں کہ آپ تو پیغمبر ہیں ہی نہیں کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ نہیں. کوئی ایسی بات بتاؤ جو تمہاری کتاب میں ہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا. تو انہیں پتا تھا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ اہل مکہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اہل مکہ کے درمیان ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. قوم عاد اور سمود کے واقعات اہل مکہ کو پتا تھے کیونکہ وہ ان کے قریب ترین علاقوں میں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ عربوں کا قصہ نہیں تھا، عربوں کی تاریخ میں نہیں تھا، وہ ان کے علاقے میں نہیں ہوا تھا، اور وہ اس کے بارے میں بالکل بے خبر تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بھی اب تک اس واقعے کو نہیں جانتے تھے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی اہمیت، کہ قرآن پاک ہمارے لیے اس دنیا میں پیش آنے والے وہ واقعات جن کے بارے میں انسانی علم عاجز ہے، انسان کو خبر نہیں، انسان غافلین ہے ان سے، وہ بیان کرتا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لا علم تھے. کیا انداز اختیار کیا گیا ہے؟ آپ غافلین میں سے تھے، یعنی بہت سے اور لوگ بھی اس واقعے کو نہیں جانتے، آپ بھی ان میں سے ایک تھے. تو اللہ نے آپ کے ذریعے باقی سب کو بھی قیامت تک کے لیے ایک بہترین قصہ سنایا، ایک بہترین خبر دی. اب وہ ہے قصہ، قصہ یوسف. یوسف کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. ایک مرتبہ صحابہ نے آپ سے پوچھا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہے، قابل احترام کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم للہ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. کیوں؟ وہ کیسے؟ تقوی والا سب سے عزت والا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. تو پھر بات کیا ہے، حقیقت کیا پھر اس بات کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی والے سب سے زیادہ عزت والے ہیں، لیکن دنیا میں لوگ ان کی عزت نہیں کرتے. تو کیا یہ بات پھر حقیقت پر مبنی؟ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی یاد رکھیے کہ ایک بات عزت جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ زبان پر، یہ دل میں، دل میں ہوتی ہے. بہت سے لوگ جن کی خوبیوں کو لوگ نہ بھی ریکگنائز کریں لیکن ان کے دل اعتراف کرتے. کیا اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو نہیں مانتے تھے؟ دل سے آپ کو یقین نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل سے یقین کے علاوہ زبان سے بھی اقرار ضروری. اگر آپ کو دل یقین کرتا اور زبان نہیں کہتی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ سب سے عزت والا وہی ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہے، خواہ لوگ زبان سے اس کا اقرار کریں یا نہ کریں، خواہ اس کی زندگی میں اس کی عزت کریں یا نہ کریں. لیکن جو شخص اللہ کے ڈر سے اپنے اعمال درست رکھتا ہے، ظاہر و باطن میں ایک ہوتا ہے، اور ہر اس برائی سے بچتا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے، ایسا شخص دلوں میں ضرور اپنا مقام بناتا ہے. اور جو جھوٹا شخص ہوتا ہے، وہ وقتی طور پر خواہ کتنا بھی اونچا اڑ لے، لیکن بالآخر دلوں میں اس کی عزت باقی نہیں رہتی، وہ نکل کے رہتی، وہ خود بخود ختم ہو جاتی. تو اس لیے عزت حاصل کرنے کے، لوگوں کی توجہ چاہنے کے، یہ جو جھوٹے ہتھکنڈے ہیں نا، کہ انسان صرف ظاہری طریقے ایسے اختیار کرے کہ جس سے وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے، تو کوئی دیر پا نہیں ہوتے. اصل جو قدردانی ہے وہ سچائی ہی کی ہوتی اور وہی دیر پا ہوتی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں آپ سے پوچھ رہے، سوال کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے لیکن صحیح طور پر کر نہیں پا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا فیوسف نبی اللہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، اللہ کے نبی کے پڑپوتے ہیں، خلیل اللہ کے پڑپوتے ہیں. اس سے بڑا آنر کس کو ملے گا؟